آج انشاءاللہ ہم سورہ سعد جو 38ویں سورت ہے وہ شروع کریں گے اور 23واں پارہ چل رہا ہے. اب یہ سعد عربی کا ایک حرف ہے, الفابیٹ ہے, اور اسی سے سورت شروع ہو رہی ہے تو اسی کا ٹائٹل بن گیا. اور یہ کوئی ایک ہی سورت ایسی نہیں ہے, یاسین بھی ویسی ہے, تاہا بھی ویسی ہے. تو ان الفاظ سے جو ہے سورت پہچانے جانے کے لیے اس کا عنوان, اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی ذکر. اب یہ حروف مخطعات میں سے ہے صاد, اور اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. لوگ گیس کرے ہیں اور گیس ہمیشہ میس وقت رہتا ہے, اس لیے اس کو اوائڈ کرنا ہی بہتر رہتا. اور البتہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان الفاظ کو بھی پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, ان حروف کو بھی پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور مقصد قرآن صاف ہے کہ قرآن نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. تو اس پروسیس میں ایک میتھڈ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو مارکس کا طریقہ ہے کہ تم ایک حرف بھی اگر پروناؤنس کرتے ہو قرآن کا تو اس پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پڑھنے کا مقصد تو سمجھ کر عمل کرنے کا ہے, یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اس سے ہم ہٹے اور بھٹک گئے اور بھٹکائے لوگوں کو. تو مقصد قرآن کے نازل کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں عمل کرنے کی نیت سے, اور پھر اس پہ عمل کریں. لہذا ایک نو مسلم اور ہم جیسے مسلمانوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک نو مسلم قرآن پڑھتا ہے سمجھ کر عمل کرنے کے لیے, ہم قرآن پڑھتے ہیں برائے ثواب کے لیے. تو یہ فرق ہم جو ہے مٹا دینا چاہیے. ہم کو بھی قرآن ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے عام طور پہ کنورٹس پڑھتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. بل قرآن ذکر, واؤ یہاں واؤ قسمیہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی قسم. اس سے پہلے بات آئی تھی کہ قسم کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہ گواہ ہے, قرآن گواہ ہے. اب یہاں سمجھیے کہ بل اثر قسم ہے زمانے کی, یعنی کیا قسم ہے کہ ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ کامیاب ہوئے, اور جو ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کیے باقی کے سب خسارے میں رہے. یہ سارا زمانہ گواہ ہے, آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن کی قسم, اور یہ قرآن کیسا ہے جو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. زی کے معنی یہاں والا, نصیحتوں سے جو قرآن بھرا ہوا ہے وہ گواہ ہے. کس بات پہ گواہ ہے؟ آگے کی آیت آ رہی ہے کہ بل الذین کفروا فی عزتی و شخاخ, کہ بے شک بلا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کفر کرتے ہیں یہ لوگ کفر میں سخت اور اسلام کے خلاف ہیں, اختلاف کرتے ہیں قرآن سے. اگر آپ پورا قرآن پڑھ کے کافر کا ڈیفینیشن نکالنے کی کوشش اگر آپ کریں تو معلوم ہوگا کہ کافر وہی ہوتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور قرآن کے خلاف سختی اختیار کرتا ہے, یہ کفر کرنے والے ہیں. تو پورا قرآن اس بات کا گواہ ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولاۃ حین مناص, اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کیا اور انہوں نے چیخ پکار کی لیکن اس وقت ان کے کوئی بھاگنے یا بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. دیکھیے جب تک عذاب سے چوکنا کرتا گیا اللہ تعالیٰ تو کوئی مانے نہیں, لیکن جب عذاب آ گیا تو وہ چیخ پکار شروع کرے, لیکن وہ اتنی دیر ہو چکی تھی کہ ان کو اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی, وقت ٹل گیا تھا. جیسا پچھلے اتوار کو ہم دیکھے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب دیکھتے ہی وہ ایمان لے آئے, لہذا جب یونس علیہ السلام کو واپس بھیجا گیا تو ایک لاجک سمجھ میں آتی کہ وہ عذاب دیکھ چکے تھے, لہذا ایکسیپشن ہے کہ پوری کی پوری قوم ایمان لائی. قرآن میں یہ بات کا ایکسیپشن ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ پورے کے پورے ایمان لے آئے. تو اگر عذاب کی اطلاع ملتی اگر ایمان لے آتے تو جب وقت ٹھیک وقت تھا, لیکن وقت گزرنے کے بعد ایمان لانے سے اس وقت نہ کوئی بھاگنے کی صورت ہوتی ہے نہ بچنے کی صورت. وہ عجیبو انجاہم منذر منہم، اور ان کو ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہو ہے کہ انہی میں سے ایک چوکنا کرنے والا جو ہے بھیجا گیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں میں پہلے جو بھیجے گئے، وہاں نبوت شروع، نبوت کا کام شروع ہوا، تو یہ تعجب کرے کہ بھئی ہم ہی میں سے ایک، دیکھیے ایک بات ہے، ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، ہمارے فیملی میں بھی میں بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس بات کو کہ ذرا آپ دین کے طرف آئے اور اچھی باتیں کرے تو آپ کے قریب والے آپ کو گھاس نہیں ڈالتے. ہمارے پاس بڑا ہونے کے واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو میں اس کو نہیں پہچاننا اور دوسرا وہ مرا ہوا ہونا. اگر وہ میری پہچانت کا آدمی نکلا اور زندہ ہے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی، مرتے ہی قدر شروع ہو جاتی، ارے کیا عالم تھے بھائی، وہ کیا ایسا تھا، وہ کیا ویسا تھا. تو یہاں یہ ہیومن سائیکالوجی، دیکھیے پورا قرآن سمبلز کو ڈیفائن کرتا ہے، ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ یہ ہمیں میں سے ایک آدمی کھڑے رہ گیا، فارنر کیوں نہیں آیا، بمبئی سے ایک عالم صاحب آئے، اے رش چلے جا رہے ہیں، ایک سے ایک عالم پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں سن رہا. آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ایک سے ایک عالم حیدرآباد میں پڑھا ہوا ہے، ان کے درسوں میں اور ان کے اجتماعات میں جو ہے لوگ نہیں جا رہے ہیں، کوئی ایک یو پی سے، لکھنؤ سے آ گیا، بمبئی سے آ گیا تو فوراً چلے گئے. تو یہ جو ہیومن سائیکالوجی تھی وہ پھر یہاں کام کر رہی ہے کہ مکے والوں کو ایک عجیب سی تعجب کی بات ہوئی کہ ہم ہی لوگوں میں سے کوئی جو ہے کھڑا ہوا ہے چوکنا کرنے کے لیے دوزخ سزا وغیرہ سے. وخال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، دھوکہ دینے والا ہے. یہ کس سے بول رہے ہیں آپ، کس کو بول رہے ہیں آپ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، جنہوں نے نبیوں کی امامت کی ہے شب معراج میں. ہم ایک چھوٹی سی بات اپنے خلاف برداشت نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ نے برداشت کی اور تبلیغ چھوڑی نہیں، آپ نے مکمل تبلیغ جو ہے آپ نے کی. تو اب یہاں یہ بات دو الفاظ کو سمجھنا ہے کہ ان کو کافروں نے ساحر کہا اور کذاب کہا. کذاب کے معنی تو بڑے کھلے ہوئے ہیں، جھوٹا، جو جھوٹ بولتا ہے. ساحر کے دو معنی آتے ہیں، سحر جو لفظ ہے، ایک معنی جادو کے آتے ہیں، وہ بھی آنکھوں کا دھوکہ ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ وہ بھی آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور سحر کے لغوی معنی دھوکے کے آتے ہیں، جیسا اس کی مثال لیجئے، رمضان کے مہینے میں آپ سحر کرنے اٹھتے ہیں، باہر دیکھ کے آپ کو یقین نہیں رہتا کہ ابھی رات باقی ہے یا فجر ہو گئی، تو رات اور فجر کے بیچ کا جو حصہ رہتا جس میں آپ دھوکہ کھاتے، دھوکہ کھا سکتے، اس کو سحر بولا گیا. اس طریقے سے سمجھایا گیا لفظ کو. تو اب یہاں یہ جو دو معنی اگر ہم لیں، جادوگر کہا، تو جادوگر کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ جو کلام لائے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں لوگ. یعنی حج یہ ہو گئی کہ حجۃ الوداع میں 125,000 لوگ مسلمان حج کرے، حج جو نہیں کرے ان کی تو گنتی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کوئی اب ایک عام آدمی تو یہی سمجھیں گا کہ بھئی یہ کیا جادو کا کلام ہے کہ لوگ ایسا ایمان لا رہے ہیں. دوسری چیز دھوکے کی بات ہے، تو وہ کذاب کے ساتھ دھوکے کا لفظ بھی جمتا کہ جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھوکے باز کہا اور جو ہے جھوٹا کہا. آ جعل الالہتا الہا واحدا، کیا انہوں نے تمام الہا کو، تمام خداؤں کو ایک خدا بنا لیا؟ عجیب سی بات ہے. دیکھیں برسوں سے جو ہے ایک طریقہ چلے آ رہا ہے، مکہ معظمہ میں 360 بت ہیں، ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اور پھر ان کے ڈیوٹیز انسانوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں، بھئی یہ علم کے انچارج ہیں، یہ دولت کے انچارج ہیں، اور یہ بہادری کے انچارج ہیں، یہ سزا کے انچارج ہیں. انہوں نے، انسانوں نے ہی خود اپنے ہاتھ سے بت تراشے اور پھر ان کے ڈیوٹیز بھی منعقد کر دیے. اب یہ باپ دادا سے چلے آ رہی ہے بات، سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ بات بیٹھی ہوئی ہے دماغ میں، بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے پاس بھی بعض لوگ غلط حرکات پہ جب سوال کرتے، ان کو جب سمجھایا جاتا کہ بھئی یہ بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو ذرا وہ ماننے سے تکلف کرتے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ رہتا کہ بھئی ابا جان کرتے تھے، دادا جان کرتے تھے، کیا وہ لوگ بیوقوف تھے؟ تو قرآن نے کہا کہ ہاں وہ ہدایت پہ نہیں تھے، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. تو ان کو ایک عجیب سی بات ہوئی کہ اتنے سارے بتوں کو لا کے ایک الہ کی بات کر رہے ہیں، ان کی پورے اتھارٹیز ایک شخصیت میں جو ہے ڈال دی گئی، ایک ذات میں جو ہے ڈال دی گئی. یہ ان کو جو ہے تعجب کی بات معلوم ہوئی. ان ھذا لشیء عجاب، یہ کچھ عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سی چیز ہے. دیکھیں جو یعنی ہم اپنے اوپر اگر لے لیں، دوسروں پہ کیوں لیں، ہم کو یہ حرکت بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اب کوئی صاحب اٹھے، کچھ جماعتیں اٹھی، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے حرکتیں چھوڑی، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو جو لوگ اس غلط عمل میں پختہ تھے ان کا یہی آرگیومنٹ رہتا کہ بھئی ایسا کیسا برسوں سے چلے آ رہا ہے، برسوں سے چلے آ رہا ہے، ایسا کیسا آپ آ کے بول رہے ہیں کہ جو ہے. تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث اتھارٹی ہے، اس میں دیکھ لیجئے، اگر ہے تو کریے، نہیں ہے تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب چیز ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبر على آلهتكم، اور ان کے جو لیڈرز تھے، ملا جو لیڈرز تھے ان میں سے، وہ چلے یہ کہتے ہوئے کہ چلو اپنے خداؤں پر تو جو ہے چمٹے رہو. صبر کرنا کیا ہے، یہاں صبر کے معنی کیا آ رہے ہیں، کسی چیز سے چمٹے ہوئے رہنا، برداشت کرتے چلے رہنا، اس یعنی جیسا تکالیف ہو رہی ہے تو بھی جو اللہ تعالیٰ سے چمٹے ہوئے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، ہمارے پاس ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبر کرنے والے کون رہتے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دین سے نہیں ہٹ جاتے. دین میں جب تکلیف ہوتی ہے، دیکھیے دین پہ عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. دھوپ میں، گرما کی دھوپ میں آپ ظہر کی نماز کو چلے آ رہے ہیں، جاڑوں میں جو ہے فجر کی نماز کو چلے آ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، اپنی کمائی ہوئی دولت سے جو ہے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہر چیز میں جو ہے دین پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کانسٹنٹلی جو ہے چپکے ہوئے رہنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب مہم نکلی ہے ایک اللہ کی کہ چلو اب اپنے بتوں سے چمٹ جاؤ، ورنہ جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا. ان ھذا الشیء یراد، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایک اللہ کی جو تبلیغ ہو رہی ہے، یہ مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو 360 بت ہیں ان کو جو ہے مٹا دینے کا مقصد ہے، یہی جو ہے ان کا ارادہ ہے. ما سمعنا بھذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، اور ہم نے دوسری ملتوں میں، دوسری قوموں میں ایسی بات نہیں سنی، اور یہ کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں. ابھی دیکھیے، یہ میں ہمیشہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اوپر ہی سوچیں، ہم مسجد سے باہر نہ جائیں، دوسری قوموں پہ نہ سوچیں، ہم ہی لوگوں میں سے سوچیں کہ ہم لوگوں میں بھی جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ جو اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے، ہاں جب ان سے بات کہی جاتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے ہی نہیں رہتے، وہ قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے ہی نہیں رہتے، تو بولتے کہ یہ عجیب، یہ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. نہیں بھائی، قرآن میں ہیں. تو وہ قرآن کے الفاظ کے معنوں میں بھی بڑی تبدیلی لا لیتے ہیں، جو انشاءاللہ آگے بات اس کی بھی آئے گی. انزل الیک الذکر من بیننا، کیا انہی کے طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جو ہے یہ نصیحت نازل ہوئی ہے، ہم سب میں سے کس کوئی اور نہیں ملا جو انہی پہ نازل ہوئی. بل ہم فی شک من ذکر، نہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے ذکر سے، میری نصیحت سے شک میں ہے. کیا شک میں ہے؟ کہ یہ ایسی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، یہ من گھڑت اپنی اہمیت کے لیے کچھ باتیں کر رہے ہیں. یہ کئی قوموں نے اپنے نبیوں سے کہا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ہوئی کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو تو ہم تم کو دولت دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو عربستان کی حسین سے حسین عورت سے تمہاری شادی کر دیتے ہو. یہ تبلیغ چھوڑ دو، کیونکہ ہماری لیڈر ہی چلی جا رہی ہے. یہ ہر نبی کے ساتھ ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ نہیں رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. لہذا اس کا ثبوت آپ کو یہ ملتا کہ جو کرسچن رائٹرز بایوگرافرز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، بعض لوگوں نے اپنے ترجموں کے فٹ نوٹس میں تک یہ بات لکھی ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت اور انجیل سے لیا اور من گھڑت اس واقعے کو اس طریقے سے بدل کے پیش کر دیا. یعنی انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کرنے والے وہ لوگ جو پھر اسلام قبول نہیں کرے، ان لوگوں نے اس قسم کے فٹ نوٹس لکھے ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وحی کیسے ہوتی ہے. دیکھیں آج بھی ان لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ وحی کیسے ہوتی ہے. آپ یہاں سے سیل ملا کے امریکہ سے بات کر رہے ہیں، سیل پہ کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ میں، آپ اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتیں اپنے نبیوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس پہ ایمان نہیں آ رہا. یہ آیات ہیں، ان سے سبق لیجئے. آپ سی این این سے پروگرام آ رہا آپ کا، امریکہ سے براڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور یہاں آپ بغیر کوئی کنیکشن کے جو ہے دیکھ رہے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلا دیے ہیں اس کے ذریعے یہ بات پہنچ رہی ہے، اس پہ آپ کا ایمان ہے. لیکن جو ہے معراج پہ آپ کا ایمان نہیں ہے، اسپیس ٹریول پہ آپ کا ایمان ہے، تو اس قسم کی بات ان لوگوں میں تھی. بل لما یذوقوا عذاب، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی میرا عذاب نہیں چکا ہے، مکے والوں نے میرا عذاب نہیں چکا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز عزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے پالنے والے اللہ تعالی جو عزیز ہیں اور وہاب ہیں ان کے خزانے ہیں؟ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں جو کافر ہیں، کیا ان کے پاس اللہ تعالی کے خزانے ہیں؟ اب رب تو پالنے والا ہوا، عزیز کون ہوا؟ اقتدار والا، اقتدار والا. وہاب کون ہوا؟ وہاب دینے والا. کیسا دینے والا؟ مانگنے پہ دینے والا، نہیں مانگنے پہ دینے والا، اور حالات مناسب نہ ہونے پر بھی دینے والا. زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، ان کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کی دعا پچھلے اتوار کو ہم دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دعا فرمائی تھی آپ نے، تو وہ دعا قبول ہوئی. تو حالات نہیں تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، حالات نہیں تھے. حالات کے خلاف دینا، وہاں بھی حق وحب کا لفظ آیا، حالات کے خلاف دینا، مانگنے پر دینا. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، ان کو بڑھاپے میں اولاد ملی، بغیر مانگے کے دینا. اسحاق علیہ السلام، قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، مجھے جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی دعا مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارمیشن دیا کہ اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں. تو وہاب کون ہوتا ہے؟ وہاب ایسی ذات جو دیتا ہے، مانگنے پہ بھی دیتا ہے، بنا مانگے کے بھی دیتا ہے، حالات کے خلاف بھی دیتا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا یہ آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، ان پہ ان کا کنٹرول ہے، ان پہ ان کی حکومت ہے؟ اگر ہے تو فل یرتقوا فی الاسباب، تو ذریعوں سے آسمان پہ چڑھو. اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں دعوت یہ ہے کہ آسمان پہ چڑھو اور وہی کو روکو، دیکھو کوشش کر کے روکو، وہی کو روکنے کی کوشش کرو. اگر تم کو آسمانوں اور زمین پہ جو ہے کنٹرول ہے، تم کو کائے پہ کنٹرول ہے، تم کو اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے، تم کو اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہے، تم کو اپنے دل پہ کنٹرول نہیں ہے، تم کو ارتھ کویکس پہ کنٹرول نہیں ہے، تم کو طوفان اور آندھی پہ کنٹرول نہیں ہے، تم کو ہارٹ اٹیک پہ کنٹرول نہیں ہے، تم کدھر آسمان اور زمین کی بات کرنے لگے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک حجت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے خزانے ہیں اور تمہاری جو ہے ملکیت ہے، تم کو کنٹرول ہے آسمانوں اور زمینوں پر، تو پھر کوئی ذریعہ تلاش کرو اور آسمانوں پہ جاؤ اور جا کے جو ہے وہی کو روکنے کی کوشش کرو. جند ما ہنالکہ مہزوم من الاحزاب، یہ ایک فوج ہے جو اسی جگہ پہ شکست دی جائے گی، جو جیسے پہلے کے لوگوں کے ساتھ، پہلے گروہوں کے ساتھ ہوا. احزاب گروہ، گروپس، وہ جو کون سے گروپس ہیں وہ بعد میں تفصیل آ رہی ہے. یعنی یہ پریڈکشن آ گیا، فتح مکہ کا پریڈکشن آ گیا، یہ مکی صورت ہے، اور وہاں آ گیا کہ یہی اسی مقام پہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت کر رہے ہیں، وہیں اسی مقام پہ جو ہے یہ ڈیفیٹ دیے جائیں گے، یہیں ان کو جو ہے شکست ہوگی، ہار ہوگی. اب یہ احزاب کون ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد کی قوم اور فرعون جو میخنے والا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی فوج میں میخ پھینکنے والے لوگ ہوں گے، تو ان وہ ویسی قوت رکھتا تھا فرعون. وہ سمودا و قوم لوط و اصحاب الایکا اولئک الاحزاب، اور سمود کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور ایکا کی قوم، یعنی جہاں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہی گروپس ہیں جو ہارے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفیٹ دی تھی. اسی طریقے سے مکہ معظمہ میں جو کافر اور مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، ان کی جو ہے ڈیفیٹ ہوگی، ان کی شکست ہوگی. اس آیت میں جو ہے پریڈکشن معلوم ہوتا ہے. ان کل الا کذب الرسول فحق اخاب، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا نہیں، تو یہ ہمارے عذاب کے مستحق ہو گئے. رسولوں کو جھٹلانا عذاب کے، جھٹلا کر عذاب کے مستحق ہو گئے. اب رسولوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ درس قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیے. کیا ہم رسولوں کو جھٹلاتے ہیں؟ اگر جھٹلاتے ہیں تو کیسا جھٹلاتے ہیں؟ کہ غیر مسنون زندگی گزارنا رسولوں کو جھٹلانا، سیدھی سی بات ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، والذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ اولئک اصحاب الجحیم، سورہ مائدہ کی پانچویں اور چھٹی نویں اور دسویں آیات ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے. تو یہاں دیکھیے میں یہ آیت اس لیے تلاوت کیا کہ الذین آمنوا کے ساتھ والذین کفروا کمپیئر کیا گیا، والصالحاتی کے ساتھ کذب کمپیئر کیا گیا، دونوں کا ایکویشن بنتا. یعنی عمل صالح کا نہیں کرنے والا اپوزٹ کون؟ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل نہیں کرتا. تو یہ قوموں پہ عذاب کیوں آیا، ہم پہ کیوں آیا عذاب؟ میں 1948 میں جو لوگ عمر رسیدہ ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں کیا ہوا، کہ ہماری کیا زندگی تھی. یہ مسجد جو پرانی مسجد مشکل سے بڑی جماعت بنی تو جو ہے مشکل سے چھ سات لوگ نہیں کھڑے رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی، لیکن ہم وہ طوائفوں کے گانوں میں اور کھانے پینے میں اس قسم کی حرکتوں میں اتنے مصروف تھے کہ ہم کو. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ میں وہ مغرب کی نماز کہیں پڑھ کے کسی کے پاس گیا تو وہ صاحب بولے کیوں بھائی تمہیں، بولا نہیں سامنے مسجد میں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. وہ پنج وقتہ نمازی تھے وہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں، ہمارا گھر نماز کے قابل نہیں ہے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ مسجدیں غریبوں کے لیے ہوتی ہیں جن کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا تھا، یہ ہم رسولوں کے خلاف کام کرتے تھے. تو آپ حشر دیکھ رہے ہیں. تو لہذا آج بھی اس سے پہلے بات آ چکی ہے، میں سمجھتا ہوں سورہ رعد میں یہ گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قومیں اپنی حالات نہیں بدلتی. تو اسی عنوان کے تحت یہ سب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے بولنے والے سننے والے کو. اور وما ينطق هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواح، اور یہ لوگ صرف ایک سخت آواز، ایک زبردست آواز کے انتظار میں ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، جس میں کوئی ٹھہرنا نہیں ہوگا. ایک مسلسل آواز ہوگی. کیسی آواز ہوگی؟ قیامت کی آواز جو ہوگی. بھئی ایک بارش کا موسم ہے، کبھی جو ہے ایک زبردست اگر گرج گیا تو ہل جاتے بچے، تو رو دیتے، ہل جاتے بڑے بڑے ہل جاتے. تو پھر وہ قیامت کی کیسی آواز ہوگی، اس کے انتظار میں ہیں. وَخَالُوا رَبَّنَا أَجِّلْ لَنَا خِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہمارا حصہ یعنی حساب کے دن سے پہلے ہمارا حصہ ہم کو دے دے، یعنی دنیا ہی میں ہمارا حصہ دے دے. یہ جو لوگ ہیں مکے والے، اصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں اس پہ صبر کیجئے. دیکھیں ایک بات ہے، یہ مخالفت جو ہو رہی ہے اس پہ صبر کیجئے. دین پہ عمل کرنے کے لیے جب آگے آدمی بڑھتا ہے تو کسی نہ کسی قسم کی مخالفت ہوتی ہے. بعض وقت ابو جہل نما کچھ لوگ خاندان میں ہوتے جو آپ کو روکتے، میاں کہ اچھی بھری جوانی میں اتنا اچھا چہرہ، کیا داڑھی چھوڑ لی ہے. ابو جہل خاندان میں ہوتے، بعض پولیٹیکل فرعون ہوتے. سمبل نہیں ہے قرآن میں، پولیٹیکل اینیمیز آف اسلام جو ہوتے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ آپ کے مخالفت کر رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذِي الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو ہمارے غلام تھے اور جن کو ہم نے طاقت دی تھی اور جو بار بار ہماری طرف پلٹتے تھے. اب دیکھیے یہ آج کا جو حصہ ہے، مجھے پریپئر کرنے شاید ہی اتنا ٹائم کبھی کسی پیسج پہ لگا، کیونکہ اتنا ڈفرنس آف اوپینین ہے مفسرین میں ان واقعات میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے، کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے کافی محنت کروائی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں انٹرپریٹیشنز آپ کے سامنے رکھوں، اور جو واہیات قسم کے واقعات ان لوگوں، ان نبیوں کے بارے میں مشہور ہیں، ان کو بیان کرنا بھی میری ہمت نہیں ہے. دیکھیں جو یعنی اس قسم کے واقعات جو عام آدمی بھی شاید نہ کرے، وہ نبیوں کے ساتھ وابستہ کرنا، بنی اسرائیلی روایتیں لے کے. اور ایک جگہ میں آپ کو میں کنفیس کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ بہتر ہے میں آپ کے سامنے بول دوں کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بنسبت اس کے کہ میں کوئی غلط انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے پیش کروں. تو اب یہ جو واقعات آ رہے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے، ان میں اس قسم کی باتیں آپ کو ملے گی. تو اب یہاں آپ یہ نوٹ کرتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ طاقتور تھے اور ہماری طرف پلٹنے والے تھے. اب تعریف سنیے آپ داؤد علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد میں ایسی ذات سے غلطیاں کیسے ہو سکتی تھی جو بعض تفاسیر میں آ گئی ہیں، سکرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق، اور ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ رات اور صبح کے وقت ان کے ساتھ تسبیح کریں. اب پہاڑوں کی تسبیح ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک جگہ ایکو کا سینس آ رہا ہے کہ بھئی آپ کسی وادی میں بیٹھ کے جہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں آپ اللہ اگر پکاریں تو پوری وادی میں اللہ 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 جو ہے ایسا گونجتا، ریباؤنڈ ہو کے جو ہے آواز گونجتی ہے. تو یہ پہاڑوں میں تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رات میں اور صبح میں. وہ طیرا محشورا، اور پرندے جمع کیے جاتے تھے، کل لہو اواب، اور تمام ان کے طرف پلٹتے تھے. اب لہو کا جو ضمیر ہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بھی طرف ہو سکتا ہے، داؤد علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا. تو یہ پرندے تمام داؤد علیہ السلام کی طرف پلٹ کے آتے تھے. اور ایک بہتر مفہوم جو مجھے میں پسند کروں گا یہ ہے کہ یہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آتے تھے تسبیح کرنے کے لیے. یعنی پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ. یعنی پھر یہی تعریف ہو رہی ہے کہ تسبیح میں لگا دیے تھے. اور اس کے بعد وشددنا ملکہ وآتیناہ حکمتا و فصل الخطاب، اور ہم نے ان کی حکومت جو ہے مضبوط کی تھی، اور ان کو ہم نے حکمت دی تھی، وزڈم دانائی دی تھی، وہ فصل الخطاب اور معاملوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی. اب یہاں رکیے، جن کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. یہاں رکتے ہوئے چلیں ہم یہ بات، کیونکہ جو اصل بات آ رہی ہے یہ سب سوچتے ہوئے چلیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی استطاعت دیتا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی استطاعت دیتا ہے، وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. تو ہوا ہے فل آتا کا نبول خصمی اذا تصور المحراب، تو آپ کے پاس ان دو لڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جنہوں نے دیوار پھان کر ان کے کمرے میں داخل ہو. انہیں داؤد علیہ السلام اپنے کمرے میں تھے اور کچھ دو لوگ جو ہے دیوار پھان کر ان کے کمرے میں داخل ہوئے. بے ظاہر ہے اگر آپ ایسی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دیوار پھان کے آپ کے کمرے میں داخل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اطلاع ہی نہیں ہے، آپ چمک جائیں گے، ڈر جائیں گے. لہذا اس دخل والا داؤدا تو فضیا منہم، تو جب یہ داؤد علیہ السلام کے سامنے داخل ہوئے تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، چوکی دار ہیں، محل میں کیسے داخل ہوئے، کمرے میں کیسے داخل ہوئے، کوئی بھی چمک جائے گا اس پہ. اب اس پہ ایک بنی اسرائیلی روایتوں سے تماشا بنا لیا، تو جو میں ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو یہاں ایک کامن سینس اور ہیومن نیچر کی بات ہے کہ آپ بالکل بیٹھے ہوئے اچانک کوئی لوگ دیوار کود کے اگر کمرے میں داخل ہوں گے تو آپ بھی گھبرائے جائیں گے. خالو لا تخف، یہ دونوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ڈریے مت. خصمانی بغا بازونا اللہ باز، یہ ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں اور ہم نے میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق ولا تشتت، تو ہم دونوں میں جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، صحیح فیصلہ کیجئے اور ناانصافی مت کیجئے. وہدنا الى سواء الصراط، اور ہم کو یعنی ایک بیلنس راستہ بتائیے. سوا ایکول بیلنس، شو از اے بیلنس پاتھ، صحیح راستہ. بیلنس پاتھ جو ہوتا ہے وہ صحیح راستہ ہوتا ہے، تو ہم کو صحیح راستہ بتائیے. اب اپنا کیس پیش کر رہے ہیں لوگ کہ ان ہاضا آخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تس اون و تس اونی نجا ولی نجا تم واحدہ، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیاں ہیں. میں بکریاں اس لیے بول رہا ہوں کہ بھیڑ سے زیادہ بکری ہم لوگ پہچان، لفظ جو ہے جان پہچان کا ہے اور قرآن کو سمجھنا مقصد ہمارا ہے. میرے پاس اس کے پاس جو ہے 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہی بکری ہے. وہ خالہ اکسلنی ہاں وہ ازنی فی الخطاب، اب یہ جو 99 بکریوں والا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اس بکری کو میری کفالت میں دے دو، میری نگرانی میں دے دو، اور یہ اس معاملے میں مجھ سے سختی کر رہا ہے. ازنی، سختی کر رہا ہے. تب ایک کیس پیش ہوا، دیکھیے اس میں پارٹنرشپ کا لیسن ہے. دو پارٹنرز ہیں، ایک 9 لاکھ لگا ہے, ایک 10 لاکھ, ایک 1 لاکھ لگا ہے. اب تھوڑے دن کے بعد وہ 9 لاکھ والے بولے میاں اب تمہارا 1 لاکھ بھی میرے کو دے دو. تو یہاں دیکھیے تمام واقعات میں سبق ہے, پارٹنرشپ کے سبق ہیں. تو یہ زیادتی کر رہا ہے کہ میری حفاظت میں ان کو دے دے. اور پھر تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ خالہ لقد ظلمك بسوء نعجتك الا نیازه. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنی بکریوں میں ان کی اس کی بکری ملانے کی جو سوال کر رہا ہے اس سے تو اس پہ زیادتی کر رہا ہے. آپ نے فیصلہ دے دیا, آپ کا فیصلہ یہ تھا. دیکھیے پھر اب یہاں وہ فصل الخطاب, اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی صحیح فیصلہ کرنے کی, تو ہم کو کامن سینس کو بھی اپیل کرتا ہے کہ بھی آپ کے 10 لاکھ ہوں گے پارٹنرشپ میں, میرے 1,000 ہوں گے, مگر میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے, میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے, میرے حصے پہ آپ زیادتی مت کیجیے. نہیں وہ بھی ہاتھ ہڑپ کر دیں گے, آپ میری نگرانی میں دے دیجیے. تو پھر داؤد علیہ السلام ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان کا فیصلہ ماننا پڑتا کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تم پہ زیادتی کر رہا ہے تمہاری بکری مانگنے کے لیے. وہ ان کثیر من الخلطائی بازوہم علی باز, اور بہت سے پارٹنرز ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں. یہ بھی ہیومن نیچر بتا دیا, میجورٹی جو رہتے ہیں یہ ایک دوسرے پہ پارٹنرز جو زیادتی کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. وہ خلیل ماہم, اور ایسے بہت کم لوگ ہیں. اب آپ دیکھتے ہو فلانا آرگنائزیشن کھلا, اپلائی کیجیے آج, سمبولک ہے قرآن, یہ آج بھی ہوگا. آپ فلانے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, فلانی آرگنائزیشن میں باہر کسے کما کے لائے, ایک صاحب 5 لاکھ ڈالے, ایک صاحب 10 لاکھ ڈالے, ایک اپنی زندگی کی پونجی ڈال دیے. اب ان کا شیئر ان کو ہونا چاہیے پورا جمع ہونے کے بعد. وہ صاحب غائب ہو گئے, دیوالیہ نکال لیے ہو گئے. تو یہاں داؤد علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی حرکت مت کیجیے, جس کا پیسہ اس کو لوٹا دیجیے. میری فیملی ممبرس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے, تو کافی تفصیل میں اس چیز سے واقف ہوں. ایک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ جتنا انویسٹ کرے تھے اتنا تو آپ کو واپس ہو گیا. تو وہ صاحب بولے بھائی بہتر تھا میں وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہوں رقم آپ کے پاس رکھنے کے بجائے. آپ جو 18% 15% دینے کے لیے وہ ہو رہے تھے, بینک اس وقت 12% 13% دے رہا تھا. تو اب یہاں ایک بات ہے, یہ سمبولک ہے, یہ واقعات قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو یہ پارٹنر ہیں آپ کے بزنس میں. تو ایک اخبار میں ایک ہیڈنگ آئی تھی, مسلمز ڈیوپ مسلمز ان دا نیم آف اسلام. ایک جو بہت بڑا آرگنائزیشن جب ڈوبا تھا تو ایسے لوگوں سے میں واقف ہوں جن کی زندگی کی پونجی اس میں تھی, زندگی کی پونجی اس میں تھی. ان لوگوں کو ذرا ترس نہیں آیا, ذرا رحم نہیں کھائے. تو یہاں یہ کون تھے, ہم گلہ نہیں کر رہے, یہ ہمارے اپنے بھائی تھے, ہمارے لوگ تھے. احتیاط کرتے کچھ, ایسی ترکیب کرتے کہ ایسی بات نہ ہو. تو یہاں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پارٹنرز ایک دوسرے پہ جو ہے اس طریقے کی زیادتی کرتے ہیں, سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں, اور ان میں سے بہت کم ہیں. تو اب یہ معلوم ہوا کہ ایسا دھوکہ دینے والے الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں نہیں آتے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے اسلام قبول کر لیا آپ نے؟ نہیں, پورا قرآن امپلیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو. 5 وقت نمازی ہے, پیشانی پہ گٹا لگا ہوا ہے, بھائی انگلینڈ میں ہے, اس کی زمین مار کے کھا گئے, مگر نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے پابند ہیں. ایسے کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں. تو سمجھیے بات کو. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو الذین آمنوا اور آمنوا آمنوا صالحاتی کے ڈیفینیشنز میں آتے ہیں, وہ جو ہے اس قسم کا دھوکہ نہیں کرتے اپنے پارٹنرز کے ساتھ. وزن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکیا واناب. اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے, تو انہوں نے اپنے پالنے والے اللہ سے استغفار کی اور وہ رکوع میں گر گئے, اور وہ اناب تھے. یہ اناب کا کیا چیز ہے؟ یہ اناب نوب سے ہے, نوبن شہد کی مکھی کو بولتے ہیں. جس طریقے سے شہد کی مکھی ہر پھل پھول کا جو ہے رس چوس کے اپنے پٹھے پہ واپس آتی ہے، بی ہائف پہ واپس آتی ہے، یہ عناب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ پلٹ کر آتے ہیں، کاروبار میں لگتے پھر پلٹ کے آتے، کاموں میں لگ جاتے پھر پلٹ کے آتے، لوگوں سے باتیں کرتے لیکن پھر پلٹ کے آتے. تو یہ داؤد علیہ السلام کی پھر تعریف ہو رہی ہے، پھر تعریف ہو رہی ہے کہ وہ رکوع میں گر گئے، اور پھر یہ شہد کی مکھی کی طرح ہماری طرف پلٹ کے آنے والوں میں سے تھے. اب یہاں اب جو عام ترجمہ آیا ہے کہ وزن داؤد انما فتنہ فاستغفر ربہ، تو عام ترجمہ یہ آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے، تو وہ استغفار کا ترجمہ یہ کرے کہ انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگی. اب گناہ نہ قرآن سے ثابت ہو رہا نہ حدیث سے ثابت ہو رہا، اب وہ بنی اسرائیلی روایت لائے تو ثابت ہو جاتا، بنی اسرائیلی روایتیں اگر آپ لائے تو گناہ ثابت ہو جاتا. دیکھیے بڑی ہمت کی بات ہے ایک نبی پہ اتنا بڑا بہتان لگانا. تو اب ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ بھئی نہ قرآن سے گناہ ثابت ہے نہ حدیث سے گناہ ثابت ہے، اور پھر ایسی ذات ہے داؤد علیہ السلام کی جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی صلاحیت دی تھی، اور ایسی ذات ہے جو پورا پیسج ان کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، ان سے کیا گناہ ہوا ہوئے گا، گناہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو یہ غفرہ کا لفظ استغفار کا لفظ جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے معنوں میں اس کے ترجموں میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی. یعنی کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان وہی تھی جو مخاطب قرآن اس زمانے کے عرب سمجھتے تھے، یہ بات کامن سینس کی ہے. میں اس وقت دو دائن ڈیڈس وغیرہ بولوں تو بہت سے لوگ انگریزی جانتے ہوئے بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ بیبلک انگلش ہے، وہ زمانے کے لوگ سمجھتے تھے. تو قرآن جب نازل ہوا تو عربوں کی زبان وہ کیا عربی تھی جو سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں جو ہے کیا معنی تھے. اس لیے بعض علماء کا بڑا پیارا خیال ہے کہ قرآن کو ایسے سمجھو جیسے اس زمانے کا عرب سمجھتا تھا وہ مانے. تو استغفار جو اس کا روٹ ہے غفرہ، جیسا رن بھاگنا اس سے رننگ بنائے، غفرہ اس سے استغفار بنائے، مغفرت بنائے، غین فیرے. تو غفرون کے معنی اور غفیر کے معنی گارڈ کے ہیں، یعنی چوکیدار جو حفاظت کرتا ہے بلڈنگ کی. الغفارتو اس کپڑے کو بولتے ہیں جو عرب عورتیں اپنے سر کے اوپر تیل ڈالنے کے بعد ڈال دیتی تھی اور اس کے اوپر اوڑھنی ڈالتی تھی، تو وہ الغفارتو جو ہے اوڑھنی کو تیل سے بچاتا تھا، حفاظت کرتا تھا، اوڑھنی کی حفاظت کرتا تھا. اور ایک الغفارتو وہ لوہے کی جالی کو بولتے ہیں جو جنگ میں سپاہی اپنے کھاندوں پہ پہنتا تھا تاکہ تلوار کے مار سے برچھے کے مار سے اس کی حفاظت ہو. تو عربک لٹریچر اگر آپ چھان مارے، کوئی بھی ڈکشنری اگر آپ غور سے دیکھیں سٹینڈرڈ ڈکشنریز، تو معلوم ہوتا ہے کہ غفرہ کے لفظ میں محفوظ کرنا، چھپا دینا، ڈھانپ دینا، یہ مفہوم آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جیسا مغفرت گناہوں کی سزا سے بچا لینا. دیکھیے ہم جو کنونشنل میننگ ہے اسے ہٹ نہیں رہے ہیں. اللہ آپ کی مغفرت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی سزا سے ان کو بچا دے، بچانے کا مفہوم آیا. اب ایک جگہ مغفرت کے معنی کچھ ایسے آ رہے ہیں جہاں گناہوں سے بچانے کا مفہوم نکلتا، جیسا سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے جو نمازوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے، وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اب دیکھیے ایک بات ہے وَعْفُ عَنَّا، یا اللہ اے ہمارے پالنے والے ہم کو معاف کر دے. وَاغْفِرْ لَنَا اب اس کا ترجمہ یہ آیا ہے کہ بخش دے، وہی معاف کرنے کے معنی آ گئے. اب عام طور پہ ایک زبان میں دو ہم معنی الفاظ نہیں ہوتے، I like you very much, I love you very much، فرق ہو گیا. مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ سے لگاؤ ہو گیا ہے، ڈفرینس ہو گیا. تو اب اگر آپ سوچیں تو معلوم ہوا کہ بھئی کوئی صاحب پہلی دفعہ ایسی محفل میں آئے، انہوں نے قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اور پھر وہ ایک ارادہ کیے کہ اب میں گناہ کی زندگی پہ واپس نہیں جاؤں گا, میں گناہ کی زندگی کو چھوڑ دوں گا. تو وہ جو واپس آئیں گے ادھر تو ان کا پروسیجر کیا ہوگا؟ پہلے وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ پچھلے گناہوں کو مٹا دے. وفو انا, عفو کے معنی مٹانے کے, پچھلے گناہوں کو مٹا دے. وغفر لنا, آنے والے گناہوں سے حفاظت دے, آنے والے گناہوں سے محفوظ رکھ. وفو انا وغفر لنا ورحمنا, یہی کافی نہیں ہے, رحمت بھی نازل کر. تو انتا مولانا, تو ہی ہمارا گارڈین ہے, تو ہی ہمارا ولی ہے, کیسی رحمت نازل کر. فنسر علی القوم الکافرین, یہ کافروں پر ہم کو فتح دے. کیسی فتح دے؟ ان کی مال اور دولت مت دے, ان کو اسلام کی توفیق ہمارے ذریعے دلا دے. تو اب غفرہ کے معنی یہ سمجھنے کے بعد سورہ فتح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو بعض غلطیاں ہوئی ہیں وہ کریکٹ ہو جانا چاہیے. جیسا سورہ فتح میں کہا گیا کہ اکثر ترجموں میں بات کہی گئی کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے یا اللہ. حدیث میں بات آئی کہ وہ سو سو مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے, غفرہ کا لفظ آیا. وہ گناہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ سو سو مرتبہ گناہ سے حفاظت کی دعا کرتے تھے. اور پھر سورہ فتح میں بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں سے محفوظ کر دیا ان کو, کیونکہ سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تاریخ میں بھرا ہوا ہے. انک علی صراط المستقیم, بس وہ ایک آیت کافی ہے سورہ یاسین کی کہ بے شک آپ صراط المستقیم ہیں. خلق عظیم, بہترین کیریکٹر کے ہیں آپ. ایک جگہ چیلنج کروانے لگا ہے سورہ یونس کی 16 آیت میں کہ میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے, دیکھ لو کوئی حرکت ایسی مجھ سے ہوئی ہے, بتا دو. میں نہیں کر سکتا چیلنجز, میں نہیں بول سکتا کہ میری پوری زندگی دیکھ لو کوئی غلطی ہوئی ہے کیا. غلطیاں 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 ہی بھرے ہوئے ہیں میری زندگی. تو یہ خل کہا کہ کہو, یہ اپنی قوم سے کہو کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری. تو معلوم ہوا کہ غفرہ کے لفظ میں بچانے کا مفہوم آتا ہے, تو ڈیول میننگ ہو گئے اس کے. ایک معنی یہ ہوئے جو عام طور پہ آتے ہیں کہ گناہوں کی سزا سے بچانا, کیونکہ قرآن میں یہ عذاب کے خلاف بھی آیا ہے. عذاب کیا ہے؟ پنشمنٹ دینا. تو مغفرت کیا ہوگی؟ پنشمنٹ سے بچا لینا. اور بعض جگہ پہ یہ گناہوں سے بچانے کی. تو عفو اور غفور میں کیا فرق ہے؟ ایک پریونشن ہے, ایک کیور ہے. مغفرت پریونشن ہے, عفو معاف کرنا کیور ہے, ایک غلطی ہو جانے کے بعد جو ہے معاف کر دینا اور ان کی سزاؤں سے بچا دینا. تو اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کہا, وہ سمجھ گئے کہ وہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے, تو انہوں نے اپنے پالنے والے اللہ سے غلط فیصلے سے حفاظت کی دعا کی. تو کیا ہوا؟ فغفرنا لہ ذلک, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط فیصلے سے حفاظت دے دی. کیونکہ اوپر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وشددنا ملکہ آتینہ الحکمتہ وفصل الخطاب. اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم دی تھی اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت دی تھی, لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط فیصلے سے بچا لیا. اب اس انٹرپریٹیشن میں داؤد علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی. اگر میں کنونشنل جو روایتیں آ رہی ہیں, اگر وہ یعنی کئی مترجم اس کے خلاف, میں جو بول رہا ہوں میں کئی مترجمین کو پڑھنے کے بعد بول رہا ہوں, تو اس میں ڈیوائڈیڈ اوپینین ہے. بعض وہ بنی اسرائیلی روایات کوٹ کر دیتے مغفرت کے معنوں کو جمانے کے لیے, اور مجھے جو ہے اور کئی لوگوں کو اس قسم کی بات سمجھ میں آئی. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قربت تھی اور بہترین ٹھکانہ. کہ غلطی کرے تو قربت کیسا ہوئی؟ اتنی بڑی غلطی کرے نعوذ باللہ, جو عام آدمی بھی کرتے ہوئے جو جھجکے گا, میں مجھے بولنے کو شرم آ رہی ہے جس قسم کی بات داؤد علیہ السلام سے بنی اسرائیلی روایات میں لگا دی. تو جب ایسی بات کرتے تو پھر قربت کیسا حاصل کی اللہ تعالیٰ کی؟ تو کہا کہ ان کے لیے ہمارے پاس قربت ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے, سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. اب آگے چلیے, یا داؤد ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, اے داؤد علیہ السلام ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. اب یہ ہسٹری سے ثابت ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, مطلب یہ ہے کہ زمین کا انچارج بنایا, وہ جس زمین پہ رہتے تھے فلسطین وغیرہ میں اس کا انچارج بنایا. تو خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ انچارج,
تو پھر یہ معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا تو کائے کے لیے خلیفہ بنا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انچارج بنا. مرد کو خوامون علی النساء جو بنایا کائے کے لیے بنایا؟ کمانا کھلانا تو ہے, دیکھنا کہ گھر میں دین رائج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, مرد کی ذمہ داری ہے. تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنا ہے, ان واقعات سے سبق لینا ہے. فحکم بین الناس بالحق, تو آپ انسانوں میں حق کے ساتھ ٹروتھ پہ بیسڈ فیصلہ کیجئے. ولا تتبیل ہوا, اور خواہش نفس کو جو ہے فالو مت کیجئے, اس کی اتباع مت کیجئے. تو یضلک عن سبیل اللہ, تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا اگر آپ اپنے نفس کی خواہش پہ چلیں گے. آئیے سورہ فرقان میں غالباً دو جگہ پہ بات آئی ہے, ایک سورہ فرقان میں غالباً ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. لا الہ الا اللہ, ہم بتوں پہ چلے جاتے ہیں, یہ جو اندر کا بت ہے اس کو مارو, یہ اندر کا فرعون اور ابو لہب جو ہے اس کو مارو. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ دیکھو تم خواہش پہ چلیں گے نہیں, تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے, تم اللہ کی خواہش, اللہ تعالیٰ کی خواہش پہ چلو گے, اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلو گے. اگر تم اپنی خواہش پہ چلو گے جو قرآن اور یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوگی تو وہ پھر تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے, بہت تکلیف دہ عذاب ہے, کیونکہ وہ حساب کا دن بھول گئے تھے. دیکھیں جن کو حساب کا دن یاد رہتا, ایک بچے کو آپ پیسے دیے میں آئے 100 روپے لو, وہاں سے یہ خرید کے لاؤ یہ خرید کے لاؤ, اب انہوں آتے آتے وہ کوئی 5-star چاکلیٹ دکھ گیا خرید کے کھا لیتے گئے آ گئے, اب راستے میں ہوا کہ میرے کو حساب دینا ہے 10 روپے کا کیسا کروں. تو اب اگر اس کی خواہش بھی ہوئی اور اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے والد صاحب کو حساب دینا ہے تو وہ نہیں خریدے گا کیونکہ میں اجازت نہیں لیا ہوں. اب جن کو والد صاحب کے غصے پہ اور سزا اور جزا پہ یقین ہے وہ ایسا کرے گا, جو ایزی لیتے جیسا آج کل کے بچے لیتے, چلو ڈیڈی آپ کیا مانو گے, چلو وہ بات الگ ہو جاتی. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ وہ لوگ جو حساب کا دل بھول گئے ہیں, یہ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں گمراہ کرتے ہیں, ان کے لیے شدید عذاب ہے کیونکہ وہ گناہ اس لیے مرے تو ذہن میں ہے, نہ پیدا ہوئے سو دن ذہن میں ہے, نہ شادی کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے اکاؤنٹ دینا ہے وہ ذہن میں نہیں ہے. ہم سب کو ہماری متعلقین کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو بات یہاں سمجھنا ہے کہ جو یوم حساب کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کو جو ہے اس کا حساب دینا ہے کہ کیسا کمایا اور کیسا گمایا, کیسا خرچا. وما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا, اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کو باطل میں جھوٹ میں بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا, ہم نے ایک مقصد سے پیدا کیا. سورہ ہود میں بات آئی کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا, اور پھر اس کا تخت پانی پہ تھا, کس لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوكُمْ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا, کہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. لِيَبْلُوكُمْ مَنْ أَحْسَنَ, میں غلط پڑھ رہا ہوں, کہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. پھر سورہ ملک میں سورہ دہر میں بھی بات آ گئی کہ بھائی ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے بنایا تاکہ تم کو آزمائیں, تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائیں, ہم نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تم کو آزمائیں. تو معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا صرف انسان کی آزمائش کے لیے, اور یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے, امتحان ہے, اس ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں اس وقت, ہر لمحہ ہم ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں. دیکھیے اتنا زبردست ٹیسٹ ہے کہ کوئی ذکر کرتے کرتے اگر رات میں سو جائے تو رات بھر ذکر کرنے کا اس کا ثواب ہے, نیند میں بھی ٹیسٹ کے مارکس ملتے چلے جا رہے ہیں. کیا ٹیسٹ ہے؟ ویٹنگ چارجز, آٹو والا چل رہا نہیں, بیٹھا ہوا ہے, میٹر ڈال دیا ہے, ویٹنگ چارجز دے رہے ہیں آپ کو, ویٹنگ چارجز بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, پورا بھتا دے رہے ہیں دورے کا یہاں جو بھی جائے ہیں, آپ کی رحمت جو ہے برس رہی ہے ہمارے پہ. تو یہ بے مقصد نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ بھئی یہ کھیل کود ہے, بھئی زندگی کیا ہے, آج رہے کل چلے گئے, کھیلے کودے بیٹھ کے بچوں کو بہت بہت دکھاتے ہیں, ہماری تو زندگی گزر گئی, کچھ نہیں ہوتا میاں, بیکار اپنا جوانی ہے, چلو انجوائے کرو, کیا ہے, چلو. اب وہ بچوں میں بڑے بہت پاپولر ہو گئے ایسے, تو کیا سپورٹنگ ہے بھائی, دادا جان ہمارے جو ہے ایسے اچھے جو ہے انجوائمنٹ کے طریقے بتاتے ہوئے, تو اب ان کو وہاں کی یاد سے جو ہے غافل ہو گئے ہیں. فویل للذین کفروا من النار, تو افسوس ہے ان لوگوں پہ جو کفر کرتے ہیں آگ کی وجہ سے, کہ جو آگ میں جلیں گے کفر کرنے والے, اللہ کو نہیں مانتے, رسولوں کو نہیں مانتے, کتابوں کو نہیں مانتے, مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہیں مانتے, تقدیر کو نہیں مانتے, یہ کفر کرنے والے. ظاہر ہے جب نہیں مانتے تو عمل نہیں کرتے, تو یہ لوگ جو ہے آگ میں جلیں گے, اس لیے ان پر افسوس ہے. اب دیکھیں یہاں بعض الفاظ کے معنی سمجھائے گئے ہیں, ہم نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کو زمین میں بگاڑ کرنے والوں کی طرح بنا دیں. تو عمل صالح کیا ہے, سیٹ رائٹ, ان آرڈر. فساد کیا ہے, ڈس آرڈر, کرپشن. تو عمل صالح کا آرڈر کیا ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا, یہ آرڈر ہے. اس آرڈر کے خلاف زندگی گزار دینا فساد ہے, مفسدین, کرپٹ. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ ام نجل المتقین کل فجار, کیا ہم متقین کو فجار کی طرح بنا دیں. متقین کون ہے, جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے رکتے ہیں, اللہ کی حد میں رہتے ہیں. فجار کون ہے, جو اللہ سے بنا ڈرے کے حدوں کو پار کے نکل جاتے ہیں. فجر کیوں بولتے آپ, روشنی اندھیرے کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے, اس لیے فجر بولتے ہیں. روشنی اندھیرے کو پھاڑ کے نکل جاتی ہے, اس واسطے فجر بولتے ہیں. تو یہاں کمپیئر کیا گیا, متقی کون ہے, جو اللہ سے ڈر کے اللہ کے حدود میں رہے, لمٹس میں رہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور لمٹس کے باہر چلے جاتا وہ فاجر ہے. کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آیات ولیذکر اولو الالباب, یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. یہ کتاب ہے قرآن کے بارے میں, یہ کتاب ہے ہم نے جو آپ پہ نازل کی ہے. اس کی کوالٹی کیا ہے, یہ مبارک ہے. مبارک کیا چیز ہوتی ہے, اس سے پہلے کئی وقت بات آئی ہے کہ اچھی چیز میں بڑھوتری ہونا, جیسا بارش کو مائن مبارک کہا گیا. بارش کا پانی جب ایک بینچ پہ گرتا ہے تو وہ ایک بینچ سے 700 دانے نکل سکتے ہیں, پورے جھاڑ پہ جو ہے گیہوں کے گوشے لگے ہوئے ہیں, تو برکت اس کو بولتے ہیں. اب ہم جو اپنے کوئی بچہ پاس ہوا ہے, کسی کی شادی ہوئی, تو مبارک جو بولتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تیری زندگی میں بھلائیوں کی, اچھائیوں کی بڑھوتری کرے, بڑھائے, وہ مطلب ہوتا ہے. تو اب یہ قرآن کیا ہے, قرآن مبارک ہے. اب یہ کیسا ثابت ہے کہ قرآن سے برکت ہوتی ہے, بھلائی میں بڑھوتری ہوتی ہے. پہلے تو ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, لاکھوں حروف ہیں قرآن میں. تو قرآن کا ایک دور کرتا ہے تو 10 ٹائمز آف دیٹ تو خالی حروف پڑھنے کی جو ہے نیکی ہوگی. سمجھنے کی کوشش کرا, محنت کرا, تو وہ محنت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ, محنت نہیں رکھتے, کبھی نہیں رکھتے, وہ محنت کی جو ہے اجر دے دیتے ہیں. پھر عمل کی نیت کرا تو نیت کی جو ہے نیک, عمل کی نیت کرا نہیں کرا تو ایک نیکی لکھ دیتے ہیں, یہ شان ہے وہاں. اور پھر عمل کرا تو پھر عمل کی ہے. تو یہ برکت ہے, یہ کتاب مبارک ہے, اس پہ عمل کرنے سے اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہے, یہ دیکھیے, اللہ معاف کرے, شیطان یہاں آ کے غلبہ شیطان کا یہ ہوتا کہ میاں پڑھ کے ہم سن کے آئے, قرآن پڑھو مبارک ہے, آمدنی بڑھتی, اللہ میاں کی نوازش ہوتی ہے. اب ہمارے پاس خالی دنیا کی نوازش ہے, یہ اندر کا سکون نہیں ہے. کوئی ایک میرے رشتہ دار کافی مالدار ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے, میں بولا یہ بہترین موقع ہے ان کو سمجھانے کا, میں بولا برا مت مانیے, آپ کی پوری دولت کیا آپ کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتی ہے؟ نہیں. اب تو مان لیجئے کہ اللہ ہے, بیمار پڑتے ہیں اس کی مرضی سے, صحت ہوتی ہے اس کی مرضی سے, آتے ہیں یہاں اس کی مرضی سے, جاتے ہیں یہاں سے اس کی مرضی سے, کوئی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہاں جو ہے یہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے تمام ہی چیزوں میں برکت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دی, صحابہ کو برکت دی, انشاءاللہ ہم کو بھی برکت دے گی. اور اس کا مقصد کیا ہے, قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے, لِیُدَبَّرُوا آیَاتِهِ,
تاکہ تم اس کی آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو. ابھی دیکھیے یہ مادہ ہے دال بے رے رے، اس کا مادہ جو ہے دال بے رے دبر، ایکچوئل معنی اس کے دم کے آتے کسی کے پیچھے پڑ جانا، غور و فکر کرنا. تدبر جو لفظ آیا ہے عربی میں اس کے ایک معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، اور ایک معنی تدبیر کرنے کے ہیں، یعنی مینج کرنا. جیسا یہاں سورہ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کے زمین کے کاروبار کی تدبیر کرتا ہے، مینج کرتا ہے. تو تدبر کے معنی کیا ہوں گے؟ ہم لوگ یہ مس کر رہے ہیں، قرآن کی بیوٹی مس کر رہے ہیں. تدبر کے معنی یہ ہوں گے کہ اس میں غور و فکر کرو کہ اس پہ عمل کرنے کا وہ عمل کس طریقے سے مینج کریں. غور کرو کیا ہے، فجر کی نماز نہیں ہو رہی، کیسا مینج کرنا، ایک الارم کی گھڑی خرید کے لانا. دیکھیں یہ ہے تدبر. خالی سوچ لیتے بیٹھے، پھر میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، بات جو ہے بہت لمبی ہو جاتی، کہ سورہ آل عمران کی 191st آیت، انا فی خلق سماواتی والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب، یہ جو آیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین میں دن اور رات کے اختلاف میں دن اور رات جو آتے ہیں اس میں اولی الالباب کے لیے جو ہے بڑا وہ ہے. نشانیاں ہیں، آیات نشانیاں ہیں. تو پھر اس کے بعد میں یہ کون ہے، الذین، یعنی وہ لوگ جو اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آسمان و زمین پہ فکر کرتے ہیں کہ ما خلقتا ھذا باطلا، کہ آپ نے اس کو ایسا بے مقصد نہیں پیدا کیا آپ نے، غور کرتے ہیں. تو یہ دعا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سائنٹسٹ ہے، ایماندار سائنٹسٹ ہے، میں تو اس کو یہی بولتا ہوں کہ ایسا سائنٹسٹ ہے، ایسٹرونومر ہے، کہ وہ ایماندار ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کے بعد میں دعا کرتا ہے. دعا میں ایک جگہ یہ بولتا ہے کہ اے اللہ میرے سیاد کو کفر ڈھانپ دے، میری غلطیوں کو ڈھانپ دے. تو طبیعت تو چاہ رہی کہ وہ نکال کے وہ پڑھ کے سناؤں میں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا ریفلیکشن، یہ فلسفی اور وہ یہ سب ٹھیک ہے، ہم اسی کے گناہوں کو ڈھانپیں گے جو ہم پر ایمان لائے گا، ہماری راہ میں جہاد کرے گا اور ہمارے جو ہے احکامات کی پابندی کرے گا. اس کو سمجھا مفہوم آ رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ، یہ بیٹھ کے بڑے بڑے باتیں کر لینا نہیں، عمل پہ آؤ، عمل پہ آؤ. تو یہ کس لفظ کی تشریح کر رہے ہیں ہم، کہ یدبرو آیاتی، کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو آیات ہیں اس میں ہم غور کریں، فکر کریں کہ ان آیات پہ ہم کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی زندگی میں رائج کر سکتے ہیں. اور یہ جو اولو الالباب ہیں، یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، یہ لیسن حاصل کریں ان آیات پہ غور کر کے کہ بھئی کیا بہترین اکنامک پرنسپل ہے قرآن میں. سورہ حشر کی 7th-8th آیت کچھ ہے کہ جو ہے پیسہ ان غریبوں کو دو، فقیروں کو، محتاجوں کو، غریب رشتہ دار ہیں جو ہیں، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہیں لوگوں میں گھومتی رہے. تو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ایک اکنامک پرنسپل بنا دیا، بتا دیا کہ ویلتھ شوڈ فلو فرام دا رچ ٹو دی پوئر، پیسہ امیر سے لے کے غریب تک جانا. سود حرام کیا کہ غریب کا پیسہ امیر نہ چوسے. تو کیا اکنامک پرنسپلز ہیں، پولیٹیکل سائنس کے کیا پرنسپلز ہیں؟ تو یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ قرآن پہ غور کریں. یہ انٹلیکچوئلز تو بےچارے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، کوفتیاں ہوتی ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، اللہ رحم کا. وہبنا لہو، وہبنا لداؤد سلیمان، اور پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بیٹا دیا. نعم العبد انہ اواب، اور یہ جو ہے بہترین غلام تھے ہمارے اور ہماری طرف بار بار پلٹنے والے تھے. اب یہ غور کیجئے کہ یہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے ہمیشہ بھوکے مرتے رہتے، نہیں ہے. فرعون کافر تھا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. اس کے بعد میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ آ رہا، وہ بیماریوں میں مبتلا تھے، ان کا پورا گھر چھن گیا تھا، آزمائش ہو رہی تھی ان کی. تو یہ بادشاہ تھے. اس اوریزل علیہ بھی اشی صافنات الجیاد، جب ان کے سامنے رات کے وقت
شام کے وقت جو ہے ایسے گھوڑے جہاد کے ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو تیز دوڑتے تھے اور وہ اپنے یعنی یہ گھوڑوں کا یہ ساسنات جو ہے اس کے معنی یہ آئے ہیں کہ گھوڑے جو ہے تین پیر پہ کھڑے رہ کے چوتھا پیر بھاگنے کے لیے تیار رکھنا, جیسا آپ ریسز میں دیکھتے ہیں 100 میٹرز وغیرہ آن یور مارکس بولتے جو ہے وہ سب اپنے پیر ٹھیک کر لیتے بھاگنے کے لیے پوزیشن لے لیتے, تو ایسے زبردست گھوڑے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. فخالا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں, دیکھیے اس کا جو ترجمہ دو طریقے کا ہوا جو میں بول رہا تھا کہ اختلاف ہے ترجمے اور تفسیر میں, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خیر کی محبت کی, محبت کی خیر کی محبت کی محبت کی اللہ کی نصیحت, میرے پالنے والے اللہ کی نصیحت کی وجہ سے, ان کا ترجمہ کی وجہ سے کیا گیا, اور یہ ثابت ہوتا ہے سورہ توبہ کی 114 آیت اور سورہ ہود کی 52 آیت سے, جہاں ان جو ہے کی وجہ سے جو ہے ترجمہ کیا گیا. لغات بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بعض مقامات پہ ان کا ترجمہ جو ہے کی وجہ سے, یعنی اللہ کی نصیحت کی وجہ سے میں نے یہ خیر یعنی یہ جو گھوڑے جہاد کے لائے تھے ان سے محبت کی, جہاد کے گھوڑے تھے ورنہ میں نہیں کرتا تھا. اب عام ترجمہ جو ہوا اس کا یہ ہوا کہ میں نے گھوڑوں کو اللہ کے ذکر پہ ترجیح دی, اب وہ معنی ہی نکلتے کہیں, ان کے معنی کمپیئر ٹو کر دیے. تو ساری لغات میں بھی کافی ڈھونڈا ہوں اور کافی جگہ پہ ان کا جو استعمال ہوا ہے کہیں یہ گنجائش ہی نہیں ملتی کہ ان کا ترجمہ کمپیئر ٹو کریں کہ گھوڑوں سے کمپیئر کرتے ہوئے. اب اس کے بارے میں روایت آئی کہ آپ کی مغرب کی نماز جو ہے میں دیر ہو گئی قضا کرنا پڑا, ایسے بعض روایتوں میں بات آئی ہے, تو کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو یہ انٹرپریٹیشن ایک ایسا ہے کہ وہ گھوڑوں میں مصروف تھے اور سورج چھپ گیا مغرب کی نماز میں دیر ہوگی, ایک ترجمہ ایسا ہوا. اور ایک ترجمہ یہ ہوا جو لفظی ترجمہ اگر آپ کریں کہ اللہ کی نصیحت کی وجہ سے انہوں نے جہاد کے گھوڑوں سے محبت کی. اور پھر کیا ہوا, حتی تورات توارت بالحجاب, یہاں تک کہ وہ حجاب میں کسی آڑ میں چھپ گئے. کون چھپ گئے؟ بعض علماء نے کہا کہ سورج چھپ گیا, بعض علماء نے کہا کہ گھوڑے چھپ گئے, تو دونوں لے لیجئے کہ انہوں نے یعنی حتیٰ کہ یہ ہوا کہ سورج چھپ گیا ہے گھوڑے کسی آڑ میں آ گئے, تو پھر انہوں نے کہا کہ ردوہا علیہ کہ وہ گھوڑوں کو میری طرف لاؤ. اور فتفقہ مسہم بسوخی والآناخ, اور پھر انہوں نے ان کی گردنوں پر اور ان کے پنڈلیوں پر اور ان کے گردنوں پہ سہلانا شروع کیا. اب بعض ترجموں میں آیا کہ وہ تلوار سے گردن اور پنڈلیاں کاٹنے لگے, اب بعض دوسرے علماء بولے بھائی وہ گھوڑوں کی کیا غلطی تھی, اگر آپ مصروف ہو گئے اور نماز میں آپ کے دیر ہو گئی تو گھوڑوں کی کیا غلطی تھی, ایک اتنے بڑے نبی بلا وجہ گھوڑوں کو مار ڈالیے. تو ایسی تفاسیر میں یہ باتیں آئی ہیں, دیکھیے اسکولز آف تھاٹ جو بنے اسی وجہ سے. تو اب ہم سلیمان علیہ السلام نبی ہیں, ان کی نبوت کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ جہاد کے گھوڑے ان کے پاس لائے گئے تھے, اور پھر بلقیس کا واقعہ بھی ہے, انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم اسلام قبول کرنے نہیں آؤ گے تو ہم آئیں گے تو ہم تم پہ حملہ کر دیں گے. مطلب یہ کہ آپ کی فوج تیار تھی اسلام کو پھیلانے کے لیے, جو ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس اس قسم کی فوج تیار تھی. تو آپ جہاد کے گھوڑوں میں جو ہے مصروف ہو گئے تھے, اور پھر جب وہ کسی آڑ میں چھوڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو لاؤ, پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ وہ سہلانے لگے. ولقد فتنا سلیمان والخینا علی کرسیہ جسدا ثم انا, اور پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا کہ اس ان کے کرسی پہ ان کے تھرون پہ ایک جسم ڈال دیا, پھر وہ ہماری طرف پلٹے. اب یہ جسم ڈال دیا, اس میں بھی بعض ایسے واقعات ہیں کہ وہ میں مناسب نہیں سمجھتا بیان کر. اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تھرون پہ کوئی ایسے انسان کو بٹھا دیا جس میں کیپیسٹی نہیں تھی حکومت کرنے کی, جس میں دماغ نہیں تھا, صلاحیتیں نہیں تھیں حکومت کرنے کی. عباس جو تھوڑے سے لینینٹ ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس میں یہ صلاحیت نہیں تھی, اس کو جو ہے اس تخت پہ ڈال دیا. اور بعض ایسے امپاسبل باتیں ہیں جو بہتر ہیں کہ ہم, کیونکہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا جو واقعات اس کے تفسیر میں آئے ہیں. میں اس لیے پرہیز کر رہا ہوں بولنے سے کہ دیکھیے بنا تحقیق جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے, اور میرے میں اتنی تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے, لہذا ان واقعات کو آپ کو کئی ترجموں میں تفاسیر میں مل جائیں گے. ثم آنا, تو جب یہ جسم ان کے تھرون پہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جیسا شہد کی مکھی بار بار پلٹتی ہے اس طریقے سے پلٹنے لگے. خالا ربی اغفر لی, پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت کر اس جسم سے. پھر یہ مغفرت کے معنی, کیا گناہ کرے تھے آپ, اب وہ گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے واسطے ایک واقعہ آ گیا. تو پورے بنی اسرائیلی روایت کیا گناہ, غفر کا ترجمہ گناہوں کی معافی جو ہوا, صرف وہی جو ہوا تو اس میں ایک واقعہ پھر آ گیا. تو اگر آپ یہ غفر کا ترجمہ یہ کرے کہ وَخَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي, یہ جو جسم ہے جو جو نااہل ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ, اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِي أَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, اور مجھے ایک ایسا کنگڈم, ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, بے شک آپ وہاب ہیں. آپ مانگنے پہ دیتے ہیں, بنا مانگے دیتے ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں, جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو بھی دیتے. فَسَخَّرْنَا لَهُ ریحا, تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی اور پھر ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا, ان کے حکم کے تابع کر دیا. تجریبی امرہی رخان حیث اصاب, تو وہ ہوا جو ہے جدھر کا رخ وہ چاہتے تھے اس طرف چل پڑتی تھی, آپ کے قبضے میں جو ہے ہوا دے دی. تو اب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نحل میں غالباً کہ یہ ایک مہینے کا سفر شام میں, ایک مہینے کا سفر صبح میں کرتی تھی. تو یہ معجزہ تھا, آج کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہوائی جہازوں میں بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں, آپ صبح جائیے شام میں آ جائیے. آپ لوگوں سے بولیے میں بامبے گیا تھا, ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا. پہلے کے لوگ پریشان ہو جاتے ہوں گے, گاؤں والا اگر سنا کہ بھئی اتنی دور کیسا گیا اور کیسا آیا آج ہی رہا. آج تو ایسے کئی ڈائریکٹر ہیں بڑے کمپنیز کے جو صبح جاتے میٹنگ اٹینڈ کرتے, چار بجے پانچ بجے جو ہے واپس آ جاتے. تو یہ بعض معجزے ایسے ہیں جو وقت سے پہلے انسانوں کو بتائے گئے, لاز آف نیچر جب اس کا علم نہیں تھا. بعض معجزے ایسے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کبھی نہیں کر سکے گا, جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کی چڑیا بنانا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھونکنا اور جاندار چڑیا بن جانا. تو بعض معجزے ایسے ہیں. پھر وہ شیاطین کلو بنائن وہ اواز, اور پھر ہم نے شیاطین کو ان کے ماتحت کر دیا. یہ ہر قسم کی عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے. اب یہ دوسری جگہ پہ جو ہے ان کو جن کہا گیا ہے, تو شیطان کو بھی سورہ کہف کی 50ویں آیت میں وہ کانا من الجن کہا گیا کہ یہ شیطان جنوں میں سے تھا. وہ آخرینا مقرنینا فی الافساد, اور پھر دوسرے قیدیوں کو دیا جو چینز میں جو ہے بندھے ہوئے تھے. ہزا عطاؤنا فمن او امسکو بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری دین ہے, یہ ہماری گفٹ ہے, تو تم چاہے کسی پہ اس کا احسان کرو یا روکے رکھو, تمہارا کوئی حساب نہیں ہے بغیر حساب. اب پھر یہاں ترجمہ میں ڈفرنس ہے, اب کوئی صاحب اس کو ملا دیے ہاضا آتا ہوں نا بغیر حساب, بیچ کا پیس الگ کرے کر کے بولے کہ ہم نے تم کو بغیر حساب کے دیا ہے, اور تم جس کو چاہے اس میں سے احسان کرو, جس سے چاہے تم احسان کرنے سے رک جاؤ. وہ ان لہو اندنا لفی زلفا وہ حسن ماب, اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ہمارے پاس قربت ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. یہاں جو ہے اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے, چھوٹا ہے اس پہ بات ختم کریں گے ہم. تو یہاں ایک بات سمجھیے کہ میں اس کو ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ ایسے نبی تھے سلیمان, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے. اب ایوب علیہ السلام کا ایسا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی آزمائش ہوئی کہ یہ بیمار پڑ گئے سخت جسم کی بیماری میں, پھر ان کے بیوی بچے بھی چھن لیے گئے, اور ایک صبر کا نمونہ تھا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام شکر کے نمونے تھے, ایوب علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے نمونے تھے کہ کیا کیا تکالیف جھیلے اللہ کی راہ میں لیکن صبر کرتے رہے. وہ اذکر عبدنا ایوب, اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو. اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پالنے والے اللہ، بے شک شیطان نے مجھے تھکان میں، مشقت میں اور تکلیف میں ڈال دیا ہے. اب بعض علماء کا یہاں اعتراض ہے کہ بھئی شیطان کیسا ڈالتا، آرام اور تکلیف تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اب اس کو سمجھانے کے لیے بات سمجھنا ہے کہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا، لیکن شیطان وسوسوں سے اس کو بے صبرہ بنا دیتا. انسان کو جب اچھی چیز پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا، لیکن شیطان کیا کرتا، وسوسوں سے اس کو ناشکری میں ڈال دیتا. تو یہ نبی تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ یہ شیطان مجھے بے صبری میں ڈال دے رہا ہے. میں تو آپ کی تکالیف پہ صبر کر رہا ہوں، آپ مجھے آزما رہے ہیں، لیکن شیطان مجھے بے صبرا کر دے رہا ہے، یہ مشقت میں ڈال دے رہا ہے، تکلیف میں ڈال دے رہا ہے. ارکز بے رجلی کا حاضہ مختصلم باردوں و شراب. تو ان کو حکم ہوا، دعا قبول ہوئی، اور حکم ہوا کہ اپنے پیر سے زمین پہ مارو، یہ ٹھنڈا نہانے کا پانی ہے اور یہ پینے کے لیے بھی کام آئے. اب یہاں سے اب کچھ ماڈرن انٹرپریٹرز اب آگے کی آیتوں کا کچھ اور مطلب نکالے. اب یہاں ایک پھر اللہ تعالیٰ نے دعا جو قبول کی، وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے پھر ان کو ان کے گھر والے دے دیے، اور پھر دوگنے دیے ان کے ویسے، اور زیادہ دیے ہماری رحمت کی وجہ سے. اور یہ کس لیے ہے کہ اولو الالباب جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ دیکھو صبر کا نتیجہ اتنا اچھا نکلا کہ ان کو دوگنا ملا، گھر والے بھی دوگنے ملے، برکت دی اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور مال وغیرہ بھی جو ہے دوگنا ملا. یہ تمام رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئیں. اب یہاں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ان کے پورے گھر والے چھوڑ دیے تھے، ایک بیوی ان کے ساتھ تھی جو روایتوں میں بات آئی. تو بیوی سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. تو جب اب اچھے ہو گئے تو یہ قسم پوری کرنا تھا، تو ان کو حکم ہوا. اب ایک تفسیر ہے ایسی، ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ یہ 100 شاخوں کا ایک جھاڑو جیسا رہتی ہے ویسا ایک جھاڑو بناؤ، اور پھر اپنی بیوی کو ایک وقت مار دو، 100 کوڑوں کے برابر ہو جائے. اب اس انٹرپریٹیشن میں کئی علماء کو اختلاف ہوا. اب پھر کوئی زانی ہے، اس کو 100 ہنٹرز مارنا ہے تو پھر ایسی کر دے کہ اس کو چھوڑ دیں گے، ایسا جواز ملتا. تو دیکھیں یہ پورا مجھے محنت جو لگی اس میں، یہ تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں لگی. تو اب ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، کہ اپنے ہاتھ میں یہ ٹہنیوں کی برانچ گروپ کو، بنچ کو لے، اور پھر اس سے مار، اور اپنی قسم مت توڑ، نافرمانی مت کر. اب ایک ترجمہ تفسیر جو آج کل کے علماء ہیں ان کا یہ ہے کہ یہ جو سکن ڈیزیز ہو گیا تھا آپ کو، یہ ہربز جو ہوتے ہیں جڑی بوٹی، وہ جڑی بوٹی لو اور اپنے آنگ پہ اس کو لگاؤ، اور نافرمانی مت کرو، میں جیسا بول رہا ہوں ویسا کرو، اس سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. ایک انٹرپریٹیشن وہ ہے. ان وجدنا صبرن نعم العبد انہ اواب، ہم نے ان کو صابر صبر کرنے والا پایا، اور یہ ہمارے غلام تھے اور بے شک یہ ہماری طرف پلٹنے والے تھے. تو دیکھیں یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں جیسا ہے ویسا آپ نے ترجمہ کر دیا. تفسیر بھی رائے جس کو بولتے ہیں، وہ ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے کامن سینس کو وہ بات اپیل نہیں کر رہی، تو میں اپنا کامن سینس لگا کے جو ہے قرآن سے کھیلنا شروع کر دیا. تو اب یہاں ایک بات مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ بہتر ہے ایسے مقامات پہ بہت ہی احتیاط کریں. جیسا ایک جگہ پہ ہم پچھلے بار گزر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ وہ جو آگ طور میں دکھی تھی، کوہ طور پر جو دکھی تھی، تو اس میں بات آئی کہ اس آگ میں جو ہے اور اس کے اطراف جو ہے وہ مبارک ہے. تو بات ہمت کر کے بول دیے کہ نعوذ باللہ آگ میں اللہ ہے. ابھی بڑی ہمت کی بات ہے. اب یہ تو ایسا ہے ان اللہ بکل شئین محیطا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ایکسپینڈنگ یونیورس، 15 بلین ایئر سے جو ہے ساری کائنات پھیلی ہوئی ہے، وہ تمام کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو ہم ایسا لوکلائز کیسا کر دیں گے، ہم کو آئیڈیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. تو ایسے مقام پر بہتر ہے خاموشی اختیار کریں. دیکھیں ہم بچوں کو پڑھاتے وقت بولتے بھئی یہ ایکسرسائز میں 16 سمز ہیں, 11 سم نہیں آ رہا. اب وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے دو گھنٹے سے 11 سم میں, اب ماسٹر صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اچھے ماسٹر صاحب جو ہوتے ہیں انہوں کیا بولتے بھئی یہ کیا ضروری ہے یہی امتحان میں آنا, یہ ایک چھوڑ دو نا اس کی وجہ سے 16 کی ایکسرسائز مار کھا رہی نا تمہاری. تو بنسبت اس کے کہ غلط طریقہ بتائیں بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں. اور پھر وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اور پھر آپ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو قوت والے تھے, والابصار اور ان میں انسائٹ تھی, غور و فکر تھی, ایک بالکل میکینیکل قسم کے نبی نہیں تھے نعوذ باللہ, ان میں غور و فکر تھی. ان کا ذکر کیجئے, انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا, ان کو چن لیا تھا صرف آخرت کا ذکر کرنے کے لیے. یہ دنیا کے طریقے نہیں بتاتے تھے, بزنس مینجمنٹ نہیں سکھاتے تھے, پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں سکھاتے تھے, یہ دینیات سکھاتے تھے کہ بھئی آخرت کیسی بہتر بنائی جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے. یہ دنیا کو تو چھوڑنے کا نہیں ہے, کہیں بھی حکم نہیں آیا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کیسی بنایا جائے. وہ انہم عندنا لمن المستفین الاخیار, اور یہ ہمارے پاس سے یعنی بہترین بندوں میں سے چنے ہوئے تھے. مصطفیٰ چنا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مصطفیٰ جو کہتے ہیں کہ چنے ہوئے, تو یہ تمام جو ہے چنے ہوئے بندے تھے. اخیار خیر کی جمع ہے, یہ بہترین لوگ تھے. وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع والذی الکفل کل من اخیار, اور پھر اس میں ذکر کیجئے آپ اسماعیل علیہ السلام کا اور یسع علیہ السلام کا وذی الکفل علیہ السلام کا. یعنی اب یہ دو نبیوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں زیادہ تفصیل نہیں آئی ہے. اب پھر وہاں گیس ورک کرنا کہ بھئی یہ فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے, جب ذہن جو ہے وہ کرنا, یہ سب انسانی انٹرپریٹیشنز ہیں. تو بہرحال یہ نبی تھے اور یہ اچھے لوگوں میں سے تھے. ہذا ذکر, یہ ذکر ہے, یہ نصیحت ہے جو قرآن. وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, اور جو متقین ہیں اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کے جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے, جناتِ عدنی مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ, یعنی ایسی جنتیں جس میں ہمیشہ رہیں گے, جس کے دروازے کھلے رہیں گے. دیکھیے میں اس لیے پڑھ دے رہا ہوں کہ اس میں زیادہ سمجھانے کی گنجائش نہیں ہے تو ایک پیج مکمل ہو جاتا ہے. تو متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرۃ و شراب, یہ تکیے لگائے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے رہیں گے اور پھر پھلوں کی جو ہے خواہش کریں گے اور پینے کی چیزوں کی خواہش کریں گے تو ظاہر ہے ان کو دے دیا جائے گا. ہذا ما توعدون لیوم الحساب, یہ حساب کے دن یعنی قیامت کے بعد تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تم کو نیکی کا اجر ملے گا, وہ جو ہے وعدہ پورا کیا جا رہا ہے. ان ہذا لرزقنا ما له من نفاذ, یہ ہمارا رزق ہے, یہ ہمارا پروویژن ہے, اور اس میں خاتمہ نہیں ہے, یہ ختم نہیں ہونے کا ہے, یہ ہمیشہ رہنے کا ہے. یہ ہر مہینہ ہم کو غلہ لانا پڑتا, جو پھل کھاتے ہیں تھوڑے دن میں پھل ختم ہو جاتے ہیں, ہر وقت لانا پڑتا نہیں, یہاں ختم ہونے کی بات نہیں ہے. اور پھر حاضا یہ ہے جنتیوں کے لیے. وہ انا لتاغین شرما, اور تاغین, یہ تاغین کون ہے؟ تغا, تغیانی, تغیانی آئی بولتے سمندر میں, کیا اپنی یعنی ندی جو ہے اپنے بینکس کو کراس کر کے نکل گئی, تغا, جو حدود کو پار کر کے نکل گئے تھے, جو قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرتے تھے, حد سے نکل گئے تھے, ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. یسلونہا, اس میں داخل ہوں گے, بعض وقت اس کے معنی جلنے کے بھی آتے ہیں. فبئس المہاد, تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, رہنے کی بہت بری جگہ ہے ہیبیٹیشن کا. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغصہ, تو یہ ہے دوزخیوں کی سزا. تو پھر اس میں ان کو گرم پانی دیا جائے گا, اور غصہ کے دو معنی آئے, غصہ کے اکثر معنی یہ آئے کہ بہت ٹھنڈا پانی, اور بعض جگہ پیپ کے معنی آئے, یہ جو زخم اگر ہو جائے تو جو پیپ نکلتا ہے پس جس کو بولتے ہیں, اس کے معنی آئے. تو اب یہ دونوں معنی ذہن میں, یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ تکلیف دہ چیز دی جائے گی پینے کے لیے, بس اللہ محفوظ رکھے ہم کو ہمارے متعلقین کو. وہ آخر من شکل ہی وہ ازواج, اور اس کے بعد اسی شکل کے اور اسی قسم کے اور سزائیں دی جائیں گی. زوج کس کو بولتے ہیں؟ اسی قسم کا انسان زوج, میاں کو بھی بولتے بیوی کو بھی بولتے. اب ہمارے پاس عموماً بیوی کو بولتے, عرب جو ہے بیوی کو بھی زوج بولتے اور شوہر کو بھی زوج بولتے, یعنی قسم قائم اسی قسم کے عذاب دیے جائیں گے. ہذا فوج مختہم معکم, یہ ایک فوج ہے جو اندھا دھن آپ کے ساتھ چلے جا رہی ہے. مکہ معظمہ میں آپ تبلیغ کر رہے ہیں یہ بالکل سن نہیں رہے ہیں. لا مرحبم بہم, ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے, کوئی مرحبا, کوئی ویلکم نہیں ہے. انہ سال النار, یہ آگ میں داخل ہوں گے. اب یہ آخری حصہ بڑا ہم لوگوں کے لیے بڑے سمجھنے کی چیز ہے. خالو بل انتم, اب یہ جب داخل ہوں گے دوزخ میں, ذرا ہم سورہ آراف کی 38 اور 39 آیت پہ اگر غور کریں تو وہاں بھی ایک بات آئی کہ جنریشن بائی جنریشن دوزخ میں انسان اور جن داخل کیے جائیں گے. تو جب پہلا جنریشن داخل ہوگا تو جیسا ہم داخل ہوں گے تو ہمارے باپ دادا کو ہم یہ بولیں گے کہ یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دے, اللہ رحم کرے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ رہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دونوں کو دوگنا عذاب ہے. تو باپ دادا جواب دیں گے کہ دیکھو تم سزا سے نہیں بچ سکے, تم کو بھی سزا ملنے والی ہے. اب اس کو زندگی میں لیجیے, کون ہے جو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا پوترا پوتری نواسے نواسے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو غلط ٹریننگ دے کے, قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ٹریننگ دے کے ان کو آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو جب وہ بھی دوزخ میں پھینکے جائیں گے, وہ بھی غور نہیں کریں گے, تو وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دے, ان کی وجہ سے ہم بھٹکے, پڑھائی نہیں, دین معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے. میجورٹی ہمارے پاس کے بچوں کا یہ حال ہے. ایک بچہ مجھ سے کنفیس کر کے بول رہا ہے, بھلے ہمارے بابا کا ایک طریقہ ہے, ہمارے چچا کا ایک طریقہ ہے, آپ ایک بات بتاتے, مسجد میں گئے تو وہاں کوئی بات الگ سنتے. کس کی سننا؟ آئی ہیو گیون اپ ایوری تھنگ, چل رہا جیسا چل رہا چل رہا. تو کون ذمہ داری ہے؟ تو اب یہاں کم از کم ان آیات سے غور کرنا ہے کہ یہ جو پہلے والے تھے بعد میں داخل ہونے والے کریں گے, خالو بل انتم, یہ کہیں گے جو فالوورز تھے وہ کہیں گے کہ نہیں تم لا مرحبا بکم, تمہارے لیے بھی کوئی خوش آمدید یا ویلکم نہیں ہے. انتم خدمتموہ لنا فبئس الخراب, یہ تم نے ہمارے لیے آگے بھیجا تھا, یہ دوزخ کی تیاری تم کر کے گئے تھے. کچھ ایسے طریقے گھر میں چلتے تھے کہ نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا. ہم کو غیروں سے واسطہ نہیں ہے, ہم کو اپنی فکر ہے. اپنی فکر کیجئے, میری اپنی فکر کیجئے, میرے خاندان کی اپنے خاندان کی فکر کیجئے. دیکھیے کہ کبھی قرآن پڑھے وہ اٹھ کے, ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا کے بولنا پڑتا کہ بابا ایک 15 منٹ قرآن ترجمے سے پڑھ لیا کرو, ایک 15 منٹ کا پڑھ لیا کرو. نہیں, بابا اس لیے پڑھتے, اماں نہیں پڑھتے تو بچے کیا پڑھیں گے. تو اس کا حشر یہ ہوا کہ وہ طریقے چلتے رہے. شیروانی پہننا اسلام ہے, اردو بولنا اسلام ہے, چوتھی کرنا اسلام ہے, بریانی کھانا اسلام ہے. ایک صاحب میری بچی کی شادی کے بارے میں میرے نان مسلم کلیگ پوچھے, صاحب آپ ویجیٹیرین کیوں نہیں رکھتے وہ ڈنر میں؟ بولا مار کے پھینک دیں گے صاحب میرے کو, گوشت نہیں رہا تو. اتنے بھوکے آتے مار کے میرے گوشت کی بریانی بنا کے جائیں گے, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک کہیں نسبت کی بات ہو رہی, میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ سب گزر رہے ہیں. تو ایک صاحب سے ہم بولے کہ صاحب وہ نکے کے بعد جو ایٹم رکھتے دولہے کا وہ ہم نہیں رکھتے عام طور پہ, کیونکہ آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے دو دن کو نہیں بلاتے, وہ برا مانتے. تو ایک صاحب بیچ میں سے اٹھ کے بولے پھر حضرت شادی کیسا ہوتی؟ بولا بھائی بغیر خاضی صاحب کے شادی نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آتی؟ بغیر ایٹ ہوم کے, میرا ایٹ ہوم کے معنی ایٹ ہوم, گھر پر. گھر پہ جب آئیں گے تو چائے پانی کا انتظام ہوگا. ایٹ ہوم کے معنی ہی نہیں معلوم آپ, ایٹ ہوم کھلانا کہتے, گھر کھاتے میرا. تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہ جو غلط طریقے ہم نے اپنی اولاد میں چھوڑے ہیں, تو یہی اولاد قیامت کے دن بولے گی کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمارے لیے یہ آگے تیاری کر کے بھیجی تھی دوزخ کے لیے, ان کو دوگنا عذاب دیجئے. اور یہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی, بہت برا وقت ہے. خالو ربنا من خدما لنا ہاذا فزد ہوا عذاب ذیفم فی النار, یہ کہیں گے کہ ہمارے پالنے والے اللہ یہ جو جس نے ہمارے لیے پہلے سے تیاری کی ہے اس کو عذاب میں زیادتی دیجئے اور اس کو آگ کا دوگنا عذاب دیجئے. یہ کون ہے؟ یہ اولاد ہے جو والدین کے لیے بد دعا کر رہی ہے, تباہ کر دیے, زندگی بھر دوزخ میں ڈال دیا, ہمارا ٹریننگ ہی نہیں دی, کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہی نہیں آتا تھا گھر میں, کبھی نہیں آتا تھا. ایک بچہ آتا تھا, بہت ہی جو ہے پابندی سے آتا تھا, اور بہت رقت کی کیفیت رہتی تھی اس کے, کہ ذرا کوئی بات آئے تو آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا, آنا بند کر دیا. کہیں ملا تو میں پوچھا کہ جو ہے بھائی کیوں, کیا بات ہے؟ تو بولے نہیں, گھر والے آنے سے منع کر دیے. کس وجہ سے؟ تو بولے ایک وقت غیبت کر رہے تھے تو میں وہ حدیث سنا کہ غیبت کرنا منع ہے, تو بولے میاں تم وہاں جانا بند کرو, گھر میں بات کرنا مشکل ہو جائے گا. اب میں کیا بولوں, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, قرآن ہاتھ میں لیا ہوں, یہ واقعہ ہوا ہے, یہی ہوا ہے, یہ ہمارے گھروں کا حال ہے. تو پھر درس کا مطلب کیا ہے؟ بچ جانے دیجئے, پانچ بچ جانے دیجئے, مگر یہ بات سمجھیے کہ یہ درس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث پہ واپس آئیں. کیسا ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا, قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسا سمجھ میں آئے گا؟ تو پھر خریدیے, ترجمے خریدیے, اردو میں, انگریزی میں, جو بھی ہے خرید کے جو ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو یہ انشاءاللہ اس چیز سے بچ جائیں گے. وخالو مالنا لا نرا رجالا کنا نعودہم من الاشرار, اور یہ دوزخی بولیں گے کہ کیا ہے, ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے دوزخ میں جن کو ہم برے سمجھتے تھے. بھائی دیکھیے, اب جیسا برے سمجھنا کس کو بولیں گے آپ؟ اب وہ ایک وقت میں جمعے کی نماز سے واپس ہوا دفتر میں, کوئی ہمارے غیر مسلم دوست تھے, تو تنگ سے بولے کیا صاحب, گناہ معاف کرا لے کے آ گئے کیا ہو؟ میں کچھ نہیں بولا, بولا بھیا کیا بات, حالات ایسے نہیں ہے کہ بات کو چھیڑا جائے, بعض وقت بپرا بھی ہوں میں بعض چیزوں پہ, مگر اس وقت جو ہے خاموش ہوا. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو خراب سمجھتے, ہی فنڈامنٹلسٹ, آپ دیکھ رہے ہیں ڈائری ہے, سو ایجوکیٹڈ اینڈ ہی گروز اے بیئرڈ. تو یعنی بات سمجھیے کہ یہ لوگ ہم کو دوزخی سمجھ رہے ہیں, اللہ کرے ہم جنتی ہوں, بڑے کانفیڈینس سے بول رہا ہوں میں, اللہ معاف کرے. یعنی یہاں یہ جو دوزخی ہیں وہ جو اچھے لوگ تھے ان کو برا سمجھتے تھے, تو وہ دوزخ میں جب وہ لوگ نہیں دکھیں گے تو بول رہے ہیں کہ ہم جن کو برے لوگوں میں گنتے تھے کیا بات ہے وہ نہیں دکھ رہے ہیں. اتخذناہم سخریا, کیا ہم نے ان کو مذاق سے برا کہا؟ ام زاغت انہم الابصار, یا ہماری نظریں ان سے ہٹ گئی کہ یہ جو واقعی نیک لوگ ہیں وہ دوزخ میں نہیں دکھ رہے ہیں جن کا مذاق اڑاتے. تو یہاں ایک اور ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ دین کی وجہ سے اگر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے انشاءاللہ آپ جنتی ہیں, کیونکہ یہ ایک کافر مذاق اڑا رہے ہیں آپ. کیسا, یو آر سو ایجوکیٹڈ, ڈو یو آلسو بلیو آن دس؟ ارے واہ, دس از مینٹ فار ایجوکیٹڈ پیپل. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہے ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ اس طرف نہیں لگا. ہمارا اگر ایجوکیٹڈ طبقہ ادھر لگتا تو دنیا دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, یا اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل میں سے کسی کو جو ہے اسلام قبول کروا دے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی. تو ہر قوم میں ابو جہل اور عمر ہوتے ہیں, ہمارا عمر ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے, ہمارا ابو جہل ہمارا دولت مند طبقہ ہے. بات سمجھیے, دولت ہے بول کے جو اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں نا, تو چوطرف تماشے کر رہے ہیں. اگر دولت نہیں ہوتی تو کرتے تھے ہم؟ تو اب یہ درس سے قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سبق لو اور اپنے آپ کو کریکٹ کرو, ورنہ میں مجھے اپنی نالج چھانٹنا نہیں کہ بھائی مجھے نوبل پرائز ملے گا, اور نہ جو ہے کوئی وقت گزاری کا جو ہے ذریعہ ہے کہ بھائی گھر میں وقت نہیں گزر رہا تھا تو لے کے بیٹھ گئے. مقصد یہ ہے کہ ان آیتوں کو سمجھو, سمجھ کے جو ہے قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, سیرت پڑھو, پڑھ کے جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرو. ان ذالک لحق تقاسم اہل النار, یعنی یہ ان کی جو لڑائی ہوگی یہ دوزخیوں کی, یہ حق ہے. ان ذالک لحق, بے شک یہ حق ہے, یہ ان کی لڑائی اہل نار, یہ دوزخ والے جو ان کی لڑائی حق ہے, یہ ہوگا. یہ جو باپ دادا نے گمراہ کیا ہے ان سے لڑیں گی اولاد. کیا کرے آپ, کہاں کئی کام یہ رکھے آپ؟ یہ دیکھیے بعض وقت آج کل ہو جاتا, اب کئی پرسوں ہی کسی بات میں سنا ایک صاحبزادے پلٹ کے اما کو بولے گئے تھے کہ جو ہے کائکو جنی میرے کو, پھر یہ ہے جب دنیا میں پلٹ کے آ رہی ہے اولاد تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا, تو ان کا ذمہ ہو جائے گا, دگنا عذاب ہو جائے گا ان کو بھی بھٹکانے کا خود بھی بھٹکنے کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے.